وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد، میرے شیخ، شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنا ایک سوٹ سلنے کے لیے دیا، قمیص اور پتلون، اور اس کا سیمپل بھی دیا، قریب میں اس کے عزیز اور اس کے دوست کی شادی تھی، یہ اس کی نیت تھی کہ چلو اس شادی میں ہم پہنیں گے. سوٹ سل کر آ گیا اور اپنے عزیز اور اپنے دوست کی شادی میں کہ جو مقررہ دن تھا، اب رات کو تیار ہونے کے لیے وہ کپڑے نکالے، نہا دھو کر اب وہ جو پتلون چڑھائی تو دیکھا کہ وہ جو پتلون ہے اس کا پائچا پاؤں کے بھی نیچے آ رہا ہے. اس کو بڑا غصہ ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کیسی پتلون سی ہے کہ بالکل پاؤں کے نیچے اس کا پائچا آ رہا ہے. اس طرف آگے آ جاؤ، تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، ابا کو بھی یہیں بلا لو، آگے ابا کو بٹھا لینا، پیچھے آپ بیٹھ جانا، اس طرف سے آ جائیں اور ادھر بیٹھے، ابا بیٹھ جائیں گے، پیچھے آپ بیٹھ جائیں. چلے، ابھی گاڑی فرسٹ گیئر میں ہی تھی، گاڑی فوراً روک لی، ابھی پیچھے سے دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے نا، آواز لگاتا ہے بھائی مجھے بھی جانا ہے، ٹرین بس نکل جاتی ہے تو پھر اگلے وقت وہ ہو جاتا ہے. تو میں سنا رہا تھا کہ ایک صاحب کے کسی خاص دوست کی شادی تھی، تو انہوں نے دو سوٹ سلنے کے لیے دیے. وہ شادی والے دن اس نے جانے کی تیاری کرنی تھی، نہا کر ایک پینٹ پہنی تو اس کا پائچا بالکل پاؤں کے نیچے آ رہا ہے. اب بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسی پتلون سی ہے اس نے کہ اس کا پائچا بالکل پاؤں کے نیچے آ رہا ہے. اس کے بعد اس نے بیوی نے کہا چلا اچھا چلو دفع کرو، رہنے دو، غصہ تو بہت آیا. پھر اس کے بعد کہا اچھا چلو دوسرا سوٹ نکال دیتے، بیوی نے دوسرا سوٹ نکالا. اب اس کی جو پتلون نکال کر پہنی تو گھٹنے کے قریب، گھٹنے سے ذرا نیچے وہ دوسری پتلون وہاں تک. اب تو موبائل اٹھا کر جو کلمات متبرکہ جو نکال سکتا تھا، اس نے ٹیلی فون اٹھا کر وہ درزی کو فون کیا اور وہ تمام مبارک کلمات منتقل کر دیے جو ہو سکتے تھے. قیاس آپ خود کر لیجیے. تو درزی نے کہا کہ بھائی آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ در حقیقت یہ جو میں نے آپ کی پتلون بنائی ہے، اس پتلون کے بنانے میں آپ کا فائدہ ہے. اس نے کہا فائدے کے بچے، جب میں نے تمہیں سیمپل دیا تھا تو یہ سیمپل کس لیے تھا؟ جبکہ میں نے کپڑے سلاتے تو میں سیمپل بھی حوالے کیا. اس نے کہا سر میں نے آپ کی جو پتلون سی ہے اس میں آپ کا فائدہ ہے. اس نے کہا اچھا بولو کیا فائدہ ہے. اس نے کہا جو پتلون بڑی ہے وہ فائدہ اس میں یہ ہے کہ وہ اصل میں کپڑا بچ رہا تھا اور وہ کپڑا کسی کام میں نہ آتا, تو میں نے کیا کیا کہ وہ کپڑا اسی پتلون میں وہ آگے لگا رہن دیا کہ ایسے ہی بیکار جائے گا, چلو اس میں لگا رہے گا تو کسی کام ہی آ جائے گا. اور وہ جو دوسری پتلون ہے وہ جو چڈی نما بن گئی ہے بلکہ چڈا نما, تو اس میں اصل میں یہ ہو رہا تھا کہ میں نے وہ کپڑا بچا لیا. اور بچا اس لیے کہ سر وہ جو آپ کا بچہ ہے نا اس کی بھی پتلون اس میں بن جاتی ہے, اس لیے میں نے کپڑا بچا لیا. اب آپ سوچیں کہ فون اٹھا کر جو کہہ سکتا ہے وہ اس نے کہا ہوگا, ہو سکتا ہے اس کا کوئی نئی چیز بھی یاد ہو گئی ہو. تو بعض لوگوں کو یہ ایجاد کرنے کا بھی فن ہے. تو جو گالیاں دے سکتا تھا وہ گالیاں اس نے دی. تو میرے مرشد یہاں ایک بات سمجھاتے ہیں کہ اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں سیمپل دیا تھا, تم کو کیا اختیار میرا فائدہ میرا نقصان, تم کو کیا اختیار. سیمپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے نہ ایک انچ چھوٹا کرو نہ بڑا کرو بلکہ برابر سرابر سیو. کپڑا میرا, سلائی کے پیسے میں نے دینے, تو تم کو کیا اختیار تھا اس میں. تم کو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح میں نے سینے کو دیا ہے بس تم ویسا سی کر دے دیتے. اب اس میں میرا فائدہ تھا یا میرا نقصان تھا, میں اس کا ذمہ دار تھا, تم نے حرکت کیوں کی. اور وہ کوئی بات نہیں مانے گا. لہذا اس بات کو فرما کر میرے شیخ میرے پیر و مرشد اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کیا پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں. فرماتے دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کیا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا. اس رسول کا جو عمل ہے وہ در حقیقت تمہارے لیے نمونہ ہے, نہ اس سے آگے کرو نہ اس سے پیچھے, بلکہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا تم اس عمل کو ویسے کرو تو یہ تمہارے لیے نمونہ ہے. فرمایا کہ نمونے کو آگے پیچھے چھوٹا بڑا نہیں کیا جاتا, بلکہ نمونے کا مقصد ہوتا ہے کہ بیائی نہیں بالکل اسی طریقے اسی کے مطابق کام کیا جائے. نمونے کا مقصد یہ ہوتا ہے, سیمپل دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ عطا فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں نمونہ دے رہے ہیں. لہذا جس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عنایت و مہربانیاں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہے, بس جیسا عمل وہ کر رہے تم ویسا عمل کیے جاؤ, نہ اس میں زیادتی کرو نہ اس میں کمی کرو. تو یہ نمونہ کیا ہوگا؟ میرے پیارے شیخ میرے پیر و مرشد کا شعر ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ تعالی وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. آپ کی جگہ خالی ہے, آپ اپنی جگہ پہ آئیے نا. بھائی ان کی جگہ ہے بھائی. اچھا ٹھیک ہے, اگر بس پھر آگے ٹھیک ہے. نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, کیونکہ دیکھو شرعی مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی ضرورت سے مجلس سے اٹھ کر جائے اور وہ تھوڑی دیر میں اس کو آنا بھی ہے تو اس کی جگہ کا حق ہے. وہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. لہٰذا سنت پر عمل کرے. یہ جو ایک سنت ہے میرے دوستو, یہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی صورت میں, در حقیقت یہ ہماری حیات اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اب دوسری مثال سنیے, ایک مثال سے سنت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی نا جی. فرمایا کہ چار اینٹیں ہیں, ایک اینٹ ہم نے اپنے ہر ایک بلاک کی قیمت مان لو 10 روپے, اور اس بلاک اور اینٹ کو ہم نے اپنے لیٹرین میں بیت الخلا اور واش روم میں لگا دیا. اب اس کی قیمت 10 روپے بھی نہیں بچی. دوسرا بلاک اور اینٹ ہم نے مکان کی تعمیر ہو رہی تھی اس مکان میں لگا دیا. اب ہوتا یہ کہ زمین زمین کی قیمت اور تعمیر کی قیمت مل کر وہ مکان کی قیمت لگتی ہے. لہذا اب اس بلاک کی قیمت کتنے؟ 10 روپے. میرے مرشد فرماتے کہ سبحان اللہ, تیسرا بلاک ہے, تیسری اینٹ حکومت سعودیہ سے اجازت ملی, مسجد نبوی میں لگ گیا, اب اس کی قیمت 10 روپے سے بھی بڑھ گئی. چوتھا بلاک, حکومت سعودیہ کی اجازت ملی اور وہ اینٹ اور وہ بلاک ملتزم پر لگ گئی. سبحان اللہ, یہ ملتزم وہ مقام ہے کہ جہاں کولمبیا علیہم السلام, صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, علماء, فقہا, محدثین, اولیاء اللہ سب کے سینے لگ گئے جب وہ حج کو جاتے ہیں. اور جو خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے, اس دروازے کے بعد سے حجر اسود تک کے جو درمیان کی جو دیوار ہے, اس دیوار کو ملتزم بولتے ہیں. اور ملتزم کے معنی ہے لپٹنے کی جگہ, لپٹنے کی جگہ, چپٹنے کی جگہ, چمٹنے کی جگہ اور چپکنے کی جگہ. ملتزم کے معنی یہی ہے. اور اس کا طریقہ کیسے ہوتا ہے کہ بالکل اپنے سینے کو ہاتھ اوپر کر کے, بالکل اپنا سینہ, اپنے بازو, اپنے ہاتھ, یہاں تک کہ اپنا منہ, گال بھی اسی کو لگا دیں. یہ ہے جگہ. اور میرے مرشد کا شعر ہے, ہم کو اپنا بنا لو کرم سے, ہم کو اپنا بنا لو کرم سے, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. کہ جہاں کل سینہ انبیاء جس جگہ پر چپکے, آہ کیا مبارک جگہ ہوگی, تم بھی اپنا سینہ انہی کی ادا میں, انہی کی محبت میں یہ ادا دکھا کر اپنا سینہ چپکاؤ, پھر اللہ سے مانگو کہ ہم کو اپنا بنا لو کرم سے, ہم کو اپنا بنا لو کرم سے, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. تو حکومت سعودیہ کی اجازت ملتے ایک اینٹ وہاں پر لگا دی گئی, اب اس کی قیمت اور بڑھ گئی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو چیز مل جائے اس کی قیمت بھی ویسی ہوتی ہے. بیت الخلاء کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 10 روپے کا بلاک اپنی قیمت بھی کھو بیٹھا, اب اس کی قیمت 10 روپے بھی نہیں ہے. گھر اس سے بڑھ کر ہے, لہذا گھر کی قیمت بلاک ہے وہ 10 روپے, لہذا اس کی قیمت 10 روپے. لیکن اب وہ مسجد نبوی اور ملتزم ہو گیا, اس سے مل جانے کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی. لہذا میرے شیخ, میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں, یہ جو ہماری زندگی ہے, اب ایک زندگی تو یہ ہے کہ ہم لیٹرین والی مثال یہ ہے کہ ہم کسی عورت کے چکر میں, کسی لڑکے کے چکر میں, فلمیں, ننگی فلمیں, ان کے چکر کو دیکھنے کے چکر میں زندگی گزارے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری انسانیت کے معیار کا جو ادنا بھی درجہ ہے اس سے بھی نیچے گر جائے گا, کوئی قیمت نہیں ہے. میرے مرشد کا شعر ہے, فرماتے ہیں, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, عارضی ڈسٹمبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. سبحان اللہ, کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ دیکھو, جن حسینوں کے چکر میں گھوم رہے ہو, جن کی جوانی پر پاگل بنے ہوئے ہو, وہ لڑکے وہ عورتیں, اور دیکھ کر مست دیوانے بنے ہو, اور اپنی فیورٹ اداکاری کی فلمیں کو دیکھنے کے چکر میں کیسے پاگل بنے ہوئے ہوتے ہو. لیکن ان حسینوں کا یہ عالم ہے کہ ایک دن قبر میں ہوں گے یہ. میرے مرشد کا شعر ہے, فرماتے ہیں, رس بھری آنکھ تھی. اب دیکھیے, ملا کی زبان سے رومانٹک دیکھیے, اس لیے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ملا رومانٹک نہیں جانتا, رومانٹک بھی جانتا ہے اور بحر اٹلانٹک بھی جانتا ہے. لیکن شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی, فرماتے ہیں کہ سعدی, میرے مرشد نے یہ بات سنائی ہے, سعدی راہو رسم عشق بازی, سعدی راہو رسم عشق بازی, یعنی عشق بازی لڑانا, ان کو SMS کرنا اور ان کو सबवे बर्गर ले जाकर पूछना आधे फुट का लोगी एक फुट का, और उनके मोबाइल में बैलेंस डालना और उनको देखकर मुस्कुराना और खुजलियां करना और उनकी गली के चक्कर लगाना। फरमाते ये सब बातें हमें भी पता है, उनकी गजाला आंखें, शरबती होंठ, सुराही नुमा गर्दन, नाजुक कमरिया जिसको शायर कहता है, सुनते हैं सनम तेरे भी कमर है, कहां है, किस तरफ है और किधर है। फरमाते ये बातें हमें भी पता है, समझते हैं हम इसको, और ऐसे समझते हैं सादी राहो रस्म इश्कबाजी चुना दारत दर बगदाद ताजी। बगदाद के लोग अरबी नस्ल का जो ताजी घोड़ा है उसकी खूब पहचान रखते हैं। फरमाते जिस तरह वो अरबी घोड़ों को पहचानते हैं, हम भी इश्कबाजी की रस्मों को समझते हैं। सादी राहो रस्म इश्कबाजी चुना दारत दर बगदाद ताजी। फिर आगे फरमाते हैं हम सब इतना नहीं समझते बल्कि इतना समझते हैं कि गर लैला मजनू जिंदा गश्ते तुम जालिम क्या जानो। अगर लैला मजनू जिंदा होते हदीस इश्क जी दफ्तर नविश्ते, हमारे बाबे इसको जवानी से अपनी इश्कबाजी का आगाज करते, हमसे सीखते वो। लेकिन बावजूद इतनी इश्कबाजी जानने के फरमाते हैं कि आ फरमाते कि यारो जिस दिल के सुकून के लिए, दिल के आराम के लिए, दिल के चैन के लिए तुम फिल्में देखते हो, हसीनों को देखते हो, इनको फंसाने की फिक्रों में होता है, अपना माल, अपना वक्त, अपनी जवानी, अपने ईमान को इन पर बर्बाद करते हो, लेकिन उस बर्बादी के अलावा कुछ मिलने का नहीं है उनसे। लिहाजा फरमाते दिल का आराम इसके अंदर है, दिल आरामे के दारी दिल दरूबंद, दिल का आराम इसके अंदर है कि अपने दिल के दरवाजे को तुम बंद करके रखो, ऐसा दिल हो कि उसका दिल के दरवाजे बंद हो। दिल आरामे के दारी दिल दरूबंद और दिगर चश्म अज हमा आलम फरूबंद, अपनी आंखों को अल्लाह के सिवा सारे आलम से तुम बंद करके रखो। तुम ये मत समझना कि कोई हमारे काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा अल्लाह के सिवा, वही एक महबूब है जो हमारे काम आने वाला है। कैसे ही वक्त हो, चाहे माली परेशानी हो, चाहे जिस्मानी परेशानी हो, चाहे रूहानी परेशानी हो, अल्लाह के सिवा कोई काम आने वाला नहीं है। सब जो हर बाकी सब लोग फानी है, तुम्हारे प्यारे सब दुनिया से तुम मुंह मोड़ने वाले हैं, तुम्हारे कोई कायम नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह के सिवा ना बादशाहों पर, ना वजीरों पर, ना मालदारों पर, इन पर नजर मत लगाना, अपनी सिर्फ अल्लाह पर नजर रखना। दिगर जश्न अज हमा आलम फरूबन। लिहाजा जो जालिम इन गटर लाइनों के चक्कर में इंटरनेट की बदमाशिया की चैटिंग कर रहे हैं और सोशल नेटवर्किंग के साइट्स पर अपने प्रोफाइल डाल रहे हैं कि कोई ना कोई हमसे, और क्या लिखे, आई एम लुकिंग फॉर, हम भी मुंतजिर हैं किसी महजबीन के और हसीन और नाजनीन के इंतजार में, कि आजा मेरे बालमा, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है, हम भी मुंतजिर हैं। लेकिन फरमाते कि आ जो जालिम किसी लड़के किसी औरत की मोहब्बत में, यानी गटर लाइनों की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेगा, उसकी जिंदगी वो तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। क्या अजीब मिसाल याद आई, फरमाया कि देखो मेरे मुर्शिद की बात है, मेरे शेख मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अकदस हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दावत बरकातुल आलिया, फरमाया कि चमन के अंदर बाग में तीन किस्म की मखलूक जाती है, तो वहां पर इंसान जाता है और इंसान वहां के फूलों को सूंघता है, सब्जे की हरियाली को देखता है, बादे सबा से लुत्फ अंदोज होता है। एक मखलूक ये हुई, दूसरी मखलूक है वो जानवर जाते हैं जो फूलों की खुशबू के से जिनको कोई मतलब नहीं, रंगीनी और हसीन नजारों से उनको कोई मतलब नहीं, वो जाते हैं घास खाना और पत्ते खाना, ये उनकी गिजा है, और वो उसको उसके चक्कर में जाते हैं। और मेरे मुर्शिद फरमाते कि तीसरी मखलूक और भी जाती है, और वो मखलूक क्या है कि उसको कोई मतलब नहीं, न फूलों से सब्जे से भी उसको कोई मतलब नहीं, وہ چمن اور باغ میں جا کر ان جانوروں کی لید اور پخانا تلاش کرتا ہے. خنزیر جس کو پھولوں سے رنگینیوں سے پتوں سے کوئی مطلب نہیں, اس کو یہ پخانا چاہیے. یہ تین قسم کی مخلوق. فرمایا اسی طرح سے دنیا میں بھی آنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں, بس انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا یہ پیشاب پخانے کی گٹر لائنوں سے عبور کرنا, ان سے سرور حاصل کر کے, ان سے مرور کر کے بس اسی کو اپنی زندگی اور اپنی زندگی کا مقصد اسی کو بنایا ہے کہ موبائل پر کمپیوٹر پر فلمیں ڈاؤن لوڈ کرو, تصویریں ڈاؤن لوڈ کرو, کسی لونڈے کو پٹاؤ, کسی عورت کے چکر میں گھوم رہو, بس اپنا مال, اپنی جوانی, اپنا وقت انہی چیزوں میں برباد کر رہے ہیں ظالم. زیادہ ان کی زندگی کیا, زندگی کیا, اس کی زندگی زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ جو میری یاد سے اعراض کرتا ہے. اعراض کس کو کہتے ہیں, یعنی ایک بات معلوم ہو, بات معلوم ہو تو جان بوجھ کے اس سے صرف نظر کرنا, جیسے مقروض ہے نا, جب کرخا کو دیکھتے ہیں نا کیسے نظر بدل لیتا ہے, رستہ بھی بدل لیتا ہے. اس گلی سے کرخا آ رہا ہے, قرض جس سے لیا ہوا ہے وہ آ رہا ہے, اسے فوراً ادھر بدل لیتا ہے. اچھا آپ بھی تھے, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. آپ بھی تھے, اچھا مجھے معلوم ہی نہیں چلا. کیا اس کا نام تجاہل عارفانہ بھی ہے, یعنی جاہل بنے ایسے, جانتے بھی ہیں لیکن جاہل بنے ہیں. لہذا اعراض جو اللہ کی یاد سے اطاعت و فرما برداری سے کر رہے, فرما رہے فإن له, ان کے لیے کیا چیز ہے, معیشت. ان کے لیے زندگی نہیں فرمایا, حیات نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کے لیے فرما رہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو ایمان کی حالت میں عمل صالح کرتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, تو ان کو کیا انعام ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ضرور بالضرور ان کو بالغ پاکیزہ زندگی دیں گے. یہ لوگ ہیں جو عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں, ان لوگوں کی زندگی کو, حیات کو اللہ تعالیٰ حیات فرما رہے ہیں, اور ان کے لیے معیشت ہے. کیا, جیسے جانور کھاتا پیتا ہے, تم بھی ظالم یہی کرتے ہو, بس کھاتے ہو. اس کو میرے شیخ فرماتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کی مشین بنے ہوئے, اوپر سے کھایا اور نیچے سے نکالا, بس اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے. کھا کر اس کھانے کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور فرمانی اللہ تعالیٰ کی بے شرمی بدمائشی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے زندگی اپنی. اس کے ہاتھ میں پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں, کوئی قیمت نہیں ہے. اور ایک وہ ہے کہ جی زندگی ہے, لہذا گارڈن میں جاتے ہیں نا, واک کرنے والے بھی ایسے قسم ہے, صبح صبح واک کرنے جاتے ہیں کہ جی ذرا کوئی حسین سے ٹکراؤ, کوئی ہو جائے گا, کچھ ہیلو ہائے ہو جائے گی. جو اس ہیلو ہائے کے چکر میں پڑے گا, ہائے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا, اور آخر میں تو بائے بائے ہے نا. وہ شاعر کہتے ہیں نا, جب تک مال تھا جیب میں میری, وہ کہتی تھی میں ہوں تیری. جب تک مال تھا جیب میں میری, وہ کہتی تھی میں ہوں تیری, مال گیا وہ ہوئی پرائی, اللہ مجھے معاف کرے. یعنی مال ہے وہ حسین, مال گیا بس, مال کو الٹا کر دو وہ بھی نہیں ملے گا, نہ وہ لے گی. یہ عالم, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سمجھ گئے نا. اس ظالم نے یہی مقصد بنایا. اور ایک وہ ہے, چلو جی ذرا واک کریں گے, ذرا اسمارٹ بنیں گے, ذرا ہینڈسم بنیں گے, پتا چلے گی جو کتنے اسمارٹ اور کتنے ہینڈسم ہیں, اپنی باڈی بنا رہے ہیں. وہ مخلوق ہے کہ جی ذرا اسمارٹ بوائے, یہ ذرا فٹ رہنا چاہتے ہیں, فٹ. ایک یہ دوسری مخلوق ہے, اور تیسرے اللہ والے بھی ہیں, وہ بھی جاتے ہیں واک کے لیے, لیکن ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے صحت ملے, اور اس صحت کو اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں اور عبادت میں خرچ کریں گے. لہذا یہ وہ لوگ ہیں میرے دوستوں جو زندگی کی حقیقت کو پاتے ہیں. لہذا وہ جو بلاک لگا, وہ ایک تو لیٹرین میں لگا, یہ وہ خوش خنزیر کی طرح کہ اپنی زندگی کو پیشاب پخانے کی گٹر لائنوں میں چوسنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. معرومی یہاں پر ایک عجیب شکایت کرتے ہیں, میرے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں, معرومی کی کیا شکایت ہے, فرماتے ہیں اگر خفاش رفت در کورو کبوت, اگر چمگادڑ گٹر لائنوں میں جا کر پیشاب پخانے کو چوسے, فرماتے ہیں اس کو کوئی تعجب نہیں ہے, کیونکہ آفتاب دشمنی کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہے. آفتاب دشمنی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ یعنی سورج سے دشمنی دن میں نہیں نکلتی رات میں نکلتی ہے اور اندھیروں میں الٹی لٹکی رہتی ہے. اور اس کا امپورٹ ایکسپورٹ آفس ایک ہی ہے, جس منہ سے کھاتی ہے اسی سے ہنکتی ہے, یہی اس کا. تو فرمایا ایسے ہی وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں اللہ والوں سے اعراض کی وجہ سے, انبیاء علیہ السلام سے اور صحابہ سے ان کو وحشت ہے, العلماء اللہ والوں سے ان کو وحشت ہے. لہذا جس منہ سے کھاتے ہیں اسی منہ سے ان کی برائیاں کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں, یہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں, ان کی عقلوں پر عذاب ہے. لہذا معروفی فرماتے ہیں کہ ایسے کافر اور ایسے ظالم لوگ اگر پیشاب پخانے کی گٹر لائنوں کو چوسے ہمیں اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں آ بازے سلطان دیدارا, بازے سلطان دیدارا بارے چبوت, کہ جن جانوں کو اللہ تعالیٰ دے اپنے قرب کی لذت عطا فرمائی, اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائی, علماء کی مجلسیں تبلیغ میں جا رہے ہیں, رونے کی نعمت مل رہی ہے, حج عمرے پر جا رہے ہیں, ملتزم پر روزہ مبارک پر ہو رہے ہیں, اگر وہ ظالم گٹر لائنوں میں گھسے تو معروف فرماتے ہمیں اس پر بہت تعجب ہے کہ یہ وہ سلطان ہے, یہ وہ بازے سلطان شاہی ہے, کہ وہ یہ سلطان بازے شاہی ہے کہ جس نے بادشاہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر وہ قرب کا مزہ چکھا. اسے معروفی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں یار شبرا روزے مہجوری مدے, کہ جن لوگوں کو اپنے رات کی دوستی عطا فرمائی, اپنے قرب کی لذت, اپنے ذکر کی حلاوت, تلاوت کا مزہ, آپ کی یاد میں رونا, تہجد میں اٹھنے کی نعمت, ایسے لوگوں کو جدائی کا دن نہ دکھائیے گا. یار شب فرمایا ان کو, کیا عجیب نام رکھا یار شب, یار شبرا روزے مہجوری مدے اور جانے قربت دیدہ را دوری مدے, آ کہ اللہ جن جانوں کو آپ نے اپنے اولیاء کی صحبت سے اپنے قرب کی لذت سے آشنا فرما دیا اور وہ سکون اور اطمینان جنہوں نے دیکھ لیا, اب ان جانوں کو اپنے سے دور نہ فرمائیے گا. یہ معرومی کی آؤ فغائیں کہ یار شبرا روزے مہجوری مدے, یار شبرا روزے مہجوری مدے اور جانے قربت دیدارا دوری مدے. تو یہ اس شخص کی طرح زندگی ہے کہ کیا کہ جس نے کھائے پی اور بس ذرا باڈی واڈی اسمارٹ بناؤ, گاڑی اچھی لگ لو, مکان اچھا بنا لو, چلو موبائل رکھو, بس کماؤ کھاؤ پیو, دنیا اسی کا نام ہے. فرمایا یہ وہ اس بلاگ کی طرح ہے جس کو مکان میں لگا دیا بس اس کی اتنی قیمت ہے, گئے پھر ختم, باقی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ مکان کا مالک بھی نہیں رہا. بیٹا باپ کو دفنا کے آتا ہے, باپ کے نام کی تختی نکال کر اب اپنے نام کی تختی لگا دیتا ہے, یہ تماشا ہے دنیا کا بھائی. اور فرمایا کہ آہ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو شریعت و سنت پر چلنا سیکھ کر اللہ والوں کی صحبت سے اپنی اس حیات کو اس خالق حیات پر فدا کرنا سیکھتے ہیں, پھر اپنی حیات میں بے شمار حیات پاتے ہیں, ہے وہ قابل مبارکباد. کیونکہ یہی وہ زندگی ہے کہ جس کی دعوت دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور پھر یہی کام ان کے نائبین انجام دیتے ہیں, یہ اولیاء اللہ, یہ علماء ربانی, یہ ان کا کام ہے, اس ابدی حیات کی دعوت دیتے ہیں کہ خالدین فیہا ابدا, کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے شمار نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. کہا دیکھو یہ عارضی ہے, یہ زندگی عارضی ہے, جوانی عارضی, جوانی عارضی, یہاں کی خوشی عارضی, یہاں کا غم عارضی, لیکن اس کے بعد تم ایسی زندگی کی طرف منتقل ہونے والے ہو, اس حیات کو پانے والے ہو کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. لہذا ما عندکم ینفد, جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا, وما عند اللہ باق, اور جو تم مال, جو وقت, جو جوانی, جو زندگی, جو جذبات اللہ پر فدا کر دو گے وہ باقی رہنے والے ہیں. لہذا فرمائے کہ یہی وہ ہے, لہذا سنت کی قیمت, سنت کی قیمت ہے میرے دوستو, ہماری قیمت کس سے لگے گی؟ اس لیے فرمایا کہ خلاف راہ سنت جو بنا کرتے ہیں دیوانے, خلاف راہ سنت جو بنا کرتے ہیں دیوانے, وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فرزانے. یعنی نماز ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے, لگتا تو عاشق صلات ہے لیکن عاشقوں کی فہرست میں اس کا نام نہیں ہے کیونکہ نماز خلاف سنت ہے. نماز ہو روزہ ہو، لباس ہو، مسجد میں آنا جانا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی تو ایسی قیمت ہے کہ آپ کی نسبت سے آپ کے طریقے کے مطابق استنجا کر لیں تو ہمارا پیشاب پخانا بھی عبادت بن جائے، ایسی مبارک ذات ہے. کیوں؟ وہ بات یہ ہوئی، میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو ہماری جو مرکز ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے، اور اس مرکز کو پہنچنے کا جو محور ہے، جو رستہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. لہذا فرمایا جتنا ہم نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے رہیں گے در حقیقت اللہ تعالی کے قریب سے قریب تر ہوتے چلا جائے گا. جتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کریں گے در حقیقت اللہ تعالی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ وہ قربت ہے جس کا اندازہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا. لہذا اس کی عجیب بات دیکھیے، ایک مثال سے سمجھیے کہ پتہ کیسے نہیں چلتا. مسئلہ یہ ہے کہ سنت کی جو قیمت ہے نا، ایک سنت کی قیمت ایسی ہے کہ ساری نفل مل کر اس کے برابر نہیں ہو سکتی. واجب، ایک واجب کی قیمت ایسی ہے کہ ساری سنت مل کے اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اس کی قیمت ایسی کہ واجب مل کے اس کے برابر نہیں ہو سکتی. ترتیب ہے. تو ایک آدمی فجر کی سنت پڑھتا ہے، فجر کی سنت پڑھنے والا اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتا ہے؟ وہ کہتا نہیں بھائی، یہ کیا کمال، کیا سنت پر عمل کیا، لیکن جہاں دو نفلے پڑھ لیتا ہے کہتا ہے یار میں بھی کچھ ہوں. پھر رہتا ہے کہ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے پر بھی کچھ نظر کرم ہو جائے. یعنی کتنی عجیب بات ہے، اسٹیکر لگے ہوتے نا، سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، یہ نظر کرم ہم پر بھی ہو جائے. کتنی عجیب بات ہے، ہم ایک عام مہمان کو بلاتے ہیں، گھر صاف ستھرا کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، نئی چادریں بچھاتے ہیں، دسترخوان اچھا ہو اور خوب صاف ستھرا، جھاڑ پھونک کر جھاڑتے ہیں اس کو، لیکن دعویٰ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا، اور عالم یہ کہ ہمارے گھر میں گناہوں کی غلاظت اور گندگیاں ہیں. ٹی وی گھر میں موجود، تصویریں گھر میں موجود، شرعی پردہ گھر کے اندر نہیں ہے، گانے ناچ کے پروگرام سب گھر میں گھسے ہوئے، بس عشق اس کا نام ہے. سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. ہاں بھائی، عاشق ہی یہاں کے آتے ہیں، اور عاشق وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف کام کرے، وہ عاشق نہیں ہے. داڑیاں منڈ رہی ہیں، اس کو لیٹرین میں بہایا جا رہا ہے، شیو کر کے اس کو لیٹرین میں بہایا جا رہا ہے، اور یہ عاشق ہے. کتنا ہم سنت پر عمل کرتے جائیں گے اتنا در حقیقت اللہ تعالی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. دیکھیے ہم جو کام کرتے نا، دو وجہ سے، یا تو وہ ہماری ضرورت ہے یا وہ ہماری عادت ہے، ایسا ہی ہے نا بھائی. ہر کام ہمارے دو چیزوں پر اس کی تقسیم ہے، ضرورتن یا عادتن. جیسے کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، استنجا کرنا ہماری ضرورت ہے، یہ ہوئی ضرورت. لباس پہننا ہماری ضرورت ہے، اور عادت کیا؟ عادت یہ ہے، میرے مرشد اس کو ایک طرح سمجھاتے ہیں، فرماتے دیکھو شلوار اور پاجامہ پہننے کے تین طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی سیدھی ٹانگ کو شلوار میں پہلے داخل کریں، پھر الٹی ٹانگ کو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الٹی ٹانگ کو پہلے داخل کریں پھر سیدھی ٹانگ کو. دو طریقے ہو گئے. اور فرمایا تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ شلوار کو دو کرسی میں پھنسا دیا اور کود کر اس میں چھلانگ مار دی اور دونوں ٹانگیں ایک ساتھ داخل کر دی. تین طریقے ہو گئے نا. ظاہر بات ہے جمناسٹک لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ کام نہ کرے گا، ایسے کودنے کے کام شلوار پہننے کے لیے. الٹی ٹانگ شلوار میں داخل کرنا، پاجامے میں الٹی ٹانگ پہلے داخل کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. اور سیدھی ٹانگ شلوار میں پہلے داخل کرنا، یہ بندہ رحمان کا طریقہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اب دیکھیں شلوار پہننا، یہ لباس پہننا ہماری ضرورت. اب اس کی عادت یہ تھی کہ یا الٹی ہاتھ ٹانگ میں پہلے پہنے یا دونوں پاؤں کود کر چھلانگ مار دیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں، ہم اس کو عادت بنا لیں کہ سیدھی ٹانگ اس میں پہلے داخل کریں گے. تو دونوں ضرورتیں، ضرورت یا عادت، یہ ہماری دین بن سکتی ہے. وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں. اب لیٹرین جاتے ہیں بیت الخلا، ننگے سر نہ جائیں اور ننگے پاؤں بھی نہیں جانا چاہیے. ننگے سر بھی نہ جائے، اسی طرح کھانا بھی ننگے سر نہ کھائے. کہ مرشد نے سنایا کہ شاہ اللہ خان ایک شاعر تھا، سر کا گنجا تھا، نواب صاحب کے ساتھ، ایک نواب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا ٹوپی اتار کر ننگے سر. نواب صاحب کے سامنے ادب کی وجہ سے سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا، سر جھکا ہوا تھا. اس کی چمکتی ہوئی کھوپڑی دیکھی نواب صاحب کو شرارت سوجھی، آگے بڑھ کر چپکے سے سر پر چپت مار دی. شیخ فرماتے کہ نواب، وہ جو شاعر تھا، اس نے سر جھکائے کہا، بالکل سر نہیں ہلایا. اس نے کہا اللہ بخشے ابا مرحوم کو. فرمایا کرتے تھے بیٹا ننگے سر کھانا مت کھایا کرو، شیطان چپت مارتا ہے. مرشد فرماتے ہیں بس اس نے تو کہہ دی اتنی بڑی بات، نواب صاحب کو تو غصہ آیا، اس کو اسی وقت نکال دیا. بیت الخلا جانے سے پہلے ٹوپی پہن لیں، اور جانے سے پہلے دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبسی والخبائس. خبسی پڑھے یا خوبوسی، دونوں طرح ٹھیک ہے. اس کے بعد الٹا پاؤں لیٹرین کے اندر رکھا. ستر کو ضرورتاً، جتنی ضرورت ہے اتنا ستر کھولا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچا، استنجا کیا بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے. اس کے بعد، اور ہاں بھائی ایک بات اور ذرا توجہ کی ضرورت ہے، ذرا ہم لیٹرین جاتے ہیں نا، بعض جگہ تو فلش لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر فلش نہ ہو تو ذرا دو چار لوٹیں ذرا بہا دینے چاہیے. اپنا مال چھوڑ کے نہ جائے کہ ہمارا ایکسپورٹ اتنا ہو جائے. کہ جناب دیکھیے، ہم کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں، اتنا ہٹتے ہیں ہم، یعنی نہایت بدتمیزی کی چیز ہے، نہایت درجے کی. اگر مان لو فلش، بدتمیزی تو یہ تھی کہ آپ نالی میں بھی چھوڑنا، وہ بھی بدتمیزی معلوم ہوتی ہے، چے جائے کا فلش میں چھوڑ دینا. اب آپ تصور کریں اس چیز کا، ہم بیت الخلا جا رہے ہیں، ایسا منظر دیکھتے ہیں، دل چاہتا ہے جانے کو. اس لیے مہربانی کر کے، یہ بھی آداب میں سے ہے کہ بعد میں آنے والے ہمارے کسی بھائی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. یعنی فلش تو فلش ہونا یہ چاہیے کہ نالی میں بھی نہ چھوڑے. سر اگر ایک دو لوٹے مزید بہا دے، تاکہ اس وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دو. اب دیکھیں محاورے سے مزہ آ گیا نا، ذرا مہربانی کر کے اس چیز کا، ذرا یہ صفائی، اور یہ بھی ایک نفاست ہے، تمیز جس کو کہتے ہیں، سلیقہ، کہ اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر کے آئے. اس محاورے سے مزہ آیا نا جی دورانی صاحب، دیکھیے محاورے سے کہ یہاں لذت کیسی ہے، کیے کرائے پر پانی پھیر کے آئے. چھوڑنا نہیں چاہیے اپنا مال، فلش تو فلش، نالی میں بھی نہ چھوڑے، ذرا ایک دو لوٹے مزید بہا دے تاکہ وہ سب بہ جائے، تاکہ ہمارے بعد آنے والے کسی بھائی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. اب اس کے بعد باہر نکلا، جاتے وقت الٹا پاؤں داخل کرتا ہے، اب باہر نکلتے وقت سیدھا پاؤں باہر نکالنا. باہر نکلا اور دعا پڑھی غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. یہ یاد نہیں تو صرف غفرانک پڑھ لے. اب اس نے جو لیٹرین کیا، 100% ہماری ضرورت ہے. بیت الخلا جانا 100% ہماری ضرورت ہے، ہماری طبعی ضرورت ہے. لیکن سبحان اللہ، سنت کے مطابق اس عمل کو کرنے سے ہماری اس ضرورت پر بھی اجر مل رہا ہے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ جن کا اثر جب ہمارے استنجا. اور ہاں، ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب مکان خریدے یا بنائے تو اس چیز کی رعایت ضروری ہے کہ لیٹرین استنجا کرتے وقت نہ پیٹ ہونی چاہیے نہ منہ ہونا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں مغرب کی طرف ہے قبلہ، تو شمالن جنوبن بنائے. اور اولا اور بہتر یہی ہے کہ نہانے کا بھی ایسے ہی بنائے، شمالن جنوبن. مغرب کی طرف نہ مشرق کی طرف منہ ہو نہ مغرب کی طرف، پیٹ بھی قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے استنجے کی حالت میں، نہ چہرہ نہ پیٹ. لہذا مکان خریدے تو اس کا خیال کرے، اور بنوائے تو اس کا خیال کرے، اور اگر کہیں جانا ہو تو پہلے معلوم کرے کہ قبلہ کدھر ہے. بیت المقدس صحابہ تشریف لے گئے، وہاں جو بیت الخلاء بنے ہوئے تھے وہ قبلے کی طرف اس کا رخ تھا، تو صحابہ اپنا وہیں پر بیٹھے بیٹھے رخ موڑ لیتے تھے، اور پھر جب باہر نکلتے تھے اس پر بھی استغفار کرتے تھے. میرے دوستو، یہ سنت کی قیمت کہ جس سنت میں بیت الخلاء جیسی طبعی ضرورت، ہماری طبعی ضرورت ہے، وہ بھی دین بن جاتی ہے، اور ہمارے جو کام عادت کے ہیں وہ بھی دین بن جاتے ہیں. تو اگر ہم عبادت والے کام سنت کے مطابق کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ جو ہماری ضرورت کو، جو ہماری عادت کو دین بنا دیتی ہے، اور ایک ایک چیز پر، ایک عمل پر، ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہید کا ثواب مل رہا ہے. تو جو ہماری ضرورت کو، ہماری عادت کو عبادت بنا رہی ہے، ہماری عبادت کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث مبارکہ ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. تو پتہ چلا محبت جھنڈیا لگانا، بجلی چرا کر کمکمے لگانا، ہری سفید بتیاں اور چرا کر بجلی، اور سرکار کی آمد مرحبا کے اسٹیکر. عجیب بات یہ ہے کہ وصال مبارک تو 12 ربیع الاول ہے، وصال مبارک، لیکن ولادت کی تحقیق نہیں ہے کہ وہ 12 ہے. ایک قول ہے اور دوسرے اقوال بھی. اور پھر کتنی عجیب بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولادت منائی نہیں، اب ہم اس کو عید بول رہے ہیں. وہ صاحب کا عجیب میسج آیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ عید کیسے گزاری؟ کہا ہم گئے عید کی نماز پڑھنے، ہمیں ہرے ہرے کپڑے پہنائے گئے، پھر اس کے بعد آئے، اما نے جو یہ پیلی رنگ کی چپل دلائی، پھر وہ گئے، پھر ہم نے بریانیاں کھائیں. اس طرح پوری ایک عجیب اس نے کہانی لکھی تھی، اور کہا اس طرح ہماری عید گزری. تو اس کو عید کا نام دینا، اللہ اکبر. اور پھر عالم کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ بہنوں کی جلوس کی نگرانی کی ڈیوٹی مجھے مل جائے، ان کا انتظام اور ان کی نگرانی مجھے مل جائے، بہنوں کے جلوس کی، کہ بھائی صاحب اپنی حفاظت میں پہنچا کے آئیں. میرے دوستو، لہذا یہ چراغا اور اس کو عید کہنا، یہ تو بہت ہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہر قوم کی عید ہوتی ہے، اور ہماری عید یہ ہے. کیا؟ عید الفطر اور عید الضحیٰ، یا عید الاضحیٰ، یہ دو عید ہے. پھر اس کو عید کہنا، بس اللہ پناہ میں رکھے. اور چراغاں یا اسٹیکر یا جھنڈے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. یعنی نالین مبارک کی شبی بنائی جاتی ہے، پھر وہی پاؤں میں گر رہی ہوتی ہے. کتنی بڑی گستاخی ہے. نماز کی فکر نہیں ہے، گھر میں ٹی وی ہو اس کی فکر نہیں ہے، گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے اس کی فکر نہیں ہے. تو اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر ہے وہ یہ کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور دوسری روایت میں کیا فرمایا کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہوں، چھوڑا جا رہا ہوں، تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. لہذا محبت کا، عشق کا صحیح طریقہ یہ ہے کیا کہ ایک ایک سنت کو سیکھے، کہ ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو، ہماری نماز، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، کیا میری نماز کی 51 سنتیں ہیں، کیا مجھے معلوم ہے کہ یہ سنتیں 51 کون سی ہیں، کیا جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے پاؤں دونوں قبلے کی طرف ہوتے ہیں، اور میں ہاتھ باندھتے وقت مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میری ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور جب میں ہاتھ باندھوں تو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رکھ کر مردوں کے لیے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، جب میں رکوع کرتا ہوں کہ اس بات کا خیال کرتا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہو اور کوہنی اور گھٹنے بھی سیدھے ہوں، اور سجدے میں اس بات کا خیال رکھوں کہ میرے ہاتھوں کی انگلیاں بالکل ملی بھی ہوں، اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر اس کو بھی قبلے کی طرف کر لوں. اس بات لہذا ایک ایک چیز کے اندر سنت کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، یہ ہے. اور صحابہ نے اسی طرح کیا، انہوں نے جان دے دی لیکن سنتوں کو نہیں چھوڑا. لہذا سنتوں کو سیکھے، میرے مرشد کی کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کی پیاری سنتیں، وہ جن صاحب بار بار تقسیم ہوئی ہے، مفت ملتی ہے، جن حضرات صاحب کے پاس نہ ہو نماز کے بعد لے سکتے ہیں. تو حاصل ہے آپ کی محبت کا حاصل یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں، ہمارے عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے شادی بیاہ، ہمارے یہاں فوتگی ہو، ہمارے معاملات ہو، تجارت ہو، ملازمت ہو، ہمارے معاشرت ہو، اور ہمارے اخلاق، وہ سب سنت کے مطابق ہو جائے، تو میرے دوستو پھر ہماری کامیابی ہے. اور پھر یہ ہوگا کہ اس محور کے چت کو ہم اس اینٹ کی طرح ہوں گے جو ملتزم پر لگی ہوئی ہے، ہم اس اینٹ کی طرح ہوں گے جو مسجد نبوی میں لگی ہے، ورنہ گھروں میں اور لیٹرینوں میں اینٹ کی طرح ہماری زندگی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجے کی عطا فرمائے کہ ہم ایک ایک آپ کی سنت پر عمل کر کے آپ کو خوش کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ کی سنتیں سیکھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو اپنی رضا اور خوشی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اپنا قرب خاص اور تعلق خاص ہماری جانوں کو عطا فرما دیجیے. ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا لیجئے کہ اللہ ایک لمحہ ایک سانس ہم آپ کو ناراض نہ کریں، بلکہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے. اے کریم مالک، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں اولاد کے حق میں قبول فرما، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجیے. سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے بھی جائیے. ربنا تقبل منا انک